الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، نماز کا باب اب خاتمے کو پہنچ رہا ہے. اس میں آخری بحث نفل نمازوں کی ہے. اس سے پہلے جو نماز سے متعلق چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ فرض نمازوں میں جس طریقے سے ملحوظ رکھی جاتی ہیں، اسی طرح نفل نمازوں میں بھی ملحوظ رکھی جاتی ہیں. لیکن اتنی بات اس سے پہلے واضح ہو چکی ہے کہ نماز کی صورت میں کم سے کم عبادت جس کا مسلمانوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، وہ تو وہی ہے جو بیان ہو گئی. یعنی اس میں روزمرہ کی 5 نمازیں ہیں، اس میں جمعے کی نماز ہے جو ظاہر ظہر کی جگہ لے لیتی ہے لیکن اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، عیدین کی نمازیں ہیں. اسی طرح اگر اللہ کا کوئی بندہ آپ کے اعزاء اقربا میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز ہے. تاہم قرآن کا ارشاد ہے کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یعنی جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا، اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس سے یہ اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جو چیزیں بھی مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں وہ تو بہرحال ان کو پوری کرنی ہی ہوتی ہیں، خواہ وہ نماز ہے، خواہ روزہ ہے یا اور عبادات ہیں یا اسی نوعیت کی بعض دوسری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جو اس سے آگے بڑھ کر اپنے شوق سے بھی نیکی کے کام کریں. یعنی آپ پر زکوٰۃ لازم کی گئی ہے لیکن آدمی صرف زکوٰۃ ہی تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے بلکہ اللہ کی راہ میں اس سے آگے بڑھ کر اپنے شوق سے خرچ کرے. نماز جو فرض کی گئی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہے، پوچھنا ہے، وہ تو بہت مختصر ہے. 2 فجر کی رکعتیں ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی ہیں. لیکن اگر آدمی اس سے آگے بڑھ کر نفل نمازیں پڑھے تو یہ اس کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہے. یہی معاملہ دوسرے تمام نیکی کے کاموں کا ہے. تو اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یعنی جو آدمی بھی اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اسے قبول بھی کرے گا، اس کو قبول کرنے والا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر بھی ہے. ظاہر ہے اس میں بڑی تسلی ہے، محبت اور التفات کا اسلوب ہے کہ جب اللہ اس سے باخبر ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح فرمایا ہے کہ مصیبت کے موقعوں پر صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہ بات بھی قرآن میں کہی گئی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشکل پڑ گئی ہے، تو اس میں جہاں آدمی کو صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، وہاں اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ نفل نماز ہوگی، یعنی آدمی اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہوگا، اپنے پروردگار کے حضور میں دعا و مناجات کرے گا، زاری کرے گا اور اپنے پروردگار سے مدد چاہے گا. تو یہ وہ ارشادات ہیں جو قرآن میں ہیں اور جس میں دونوں باتیں بیان کر دی گئی ہیں. یہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی نازک موقع، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی ہے تو اس موقع پر ربی کی طرف رجوع کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. اور یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ دین اور نیکی اور خیر کے کاموں میں اگر اپنے شوق سے کوئی کام کرتے ہو تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے. ان ارشادات کے پیش نظر مسلمان اس لازمی نماز کے علاوہ بالعموم نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یعنی یہی وہ چیز ہے، قرآن مجید نے یہ بات اصولی طور پر بیان کر دی ہے، جس کو سامنے رکھ کر پھر شروع ہی سے یہ روایت قائم ہو گئی کہ مسلمان صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کرتے کہ جو چیزیں ان پر لازم کی گئی ہیں اور جن کا مواخذہ ہونا ہے ان کا اہتمام کریں، بلکہ وہ نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، عام نمازوں کے ساتھ کچھ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ تمام جتنے بھی دینی کام ہیں ان میں ایسے ہی ملحوظ رہتی ہے. اس طرح کے جو نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں یا لوگوں کو ان کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، ان کی تفصیلات اب ہم دیکھیں گے. یعنی وہ کیا کیا نوافل ہیں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرض نمازوں کے ساتھ کیا نمازیں نفل کے طور پر پڑھی ہیں، ان کی تفصیلات. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ یا لازمی نمازوں کے ساتھ یا لازمی روزوں کے ساتھ کچھ نفل عبادت بھی کرنی چاہیے، تو اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے میں کیا نمونہ پیش کیا. پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو نمازیں ہمارے ہاں فرض کی گئی ہیں، یعنی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس سے پہلے آپ نے کس کس نماز سے پہلے آپ نے نفل پڑھے. فجر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر نماز کے لیے نکلتے تھے. یعنی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، فرض رکعتیں جن کو پڑھنا لازم ہے، ان کے لیے نکلنے سے پہلے آپ اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں دو ہلکی رکعتیں پڑھ کے نکل دیتے ہیں, جس کو اب ہم سنت کہتے ہیں. یہ اصل میں نفل ہیں, چونکہ حضور نے پڑھے تو اس کے لیے یہ لفظ اختیار کر لیا گیا. سیدہ حفصہ کا بیان ہے کہ آپ یہ رکعتیں فجر کا وقت ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تہجد کے لیے اٹھے ہوتے تھے, تو اس وجہ سے عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے. اب انتظار کرتے تھے کہ باقی لوگ مسجد میں آ جائیں, یا جو فجر کے لیے وقت مقرر تھا اس میں جا کے نماز پڑھائیں, لیکن فجر کا وقت ہوتے ہی آپ خود یہ دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو ان سے زیادہ کسی چیز پر مداومت کرتے نہیں دیکھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نماز ہے وہ تو ظاہر ہر پڑھنی تھی, اس کے بعد جو نفل آپ پڑھتے تھے, یہی جن کو آپ سنت کہتے ہیں, یہ حضور کے پڑھے ہوئے نوافل ہیں. تو یہ جو نوافل ہیں ان میں سے عام طور پر آپ جن نوافل کا اہتمام کرتے تھے, کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے, تو ان میں سب سے زیادہ جو آپ نے مداومت کی ہے یعنی ہمیشہ پڑھے ہیں, زیادہ سے زیادہ پڑھے ہیں, وہ یہی دو نفل ہیں جو فجر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں. انہی کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا فجر کی یہ رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ہر اعتبار سے غیر معمولی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے تہجد بھی پڑھ چکے ہوتے تھے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آدمی اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے تو کچھ تکان بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ فجر کی دو فرض رکعتیں پڑھنے سے پہلے یہ دو رکعتیں پڑھتے تھے, اور اس کی فضیلت بھی آپ نے یہ بیان فرمائی. یہ تو فجر کا معاملہ ہوا. ظہر سے پہلے آپ کبھی دو اور کبھی چار رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی ظہر سے پہلے جو آپ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کبھی آپ دو رکعتیں پڑھتے اور کبھی چار پڑھتے. ہمارے عام طور پر چار رکعتوں کا رواج ہے, لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دو بھی پڑھ لیتے تھے اور چار بھی پڑھ لیتے تھے. مغرب سے پہلے جہاں تک تحقیق ہو سکی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود تو کوئی نماز نہیں پڑھی. یعنی مغرب سے پہلے آپ کے اپنے کوئی نماز پڑھنے, نفل نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا, لیکن لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ توفیق دے تو وہ اس وقت بھی دو رکعت نماز پڑھے. اس کا رواج ہمارے ہاں عام طور پر نہیں رہا, لیکن یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر حضور نے اس کی ترغیب دی کہ مغرب کی نماز, مغرب کی تین رکعت نماز جو امام پڑھاتا ہے اس سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو لوگ دو رکعتیں نماز پڑھ لیا کریں. چنانچہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ کرام بالعموم اس کا اہتمام کرتے تھے. یعنی حضور کے اپنے زمانے میں یہ دو رکعتیں مغرب سے پہلے روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت پڑھی جاتی تھی. نماز سے پہلے یہ نوافل ہیں جو حضور نے پڑھے. یعنی خلاصے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ فجر سے پہلے دو رکعتیں, اسی طریقے سے یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے, اسی طریقے سے ظہر سے پہلے کبھی دو کبھی چار, اور مغرب سے پہلے آپ نے خود تو کوئی رکعتیں نہیں پڑھی لیکن ترغیب دی ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے توفیق پائیں تو دو رکعتیں پڑھ لیا کریں. نماز کے بعد یعنی ان نمازوں کے بعد جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا نوافل پڑھے ہیں, اب ان کی تفصیل بھی سن لیجئے. ظہر مغرب اور عشاء کے بعد, ظہر مغرب اور عشاء کے بعد آپ کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دو رکعتیں پڑھتے. یعنی مسجد میں آپ ظہر کی چار رکعتیں پڑھتے, مغرب کی تین رکعتیں پڑھتے, عشاء کی چار رکعتیں پڑھتے, یہ فرض نماز ہے. اس کے بعد جب آپ گھر آتے تو ظہر کے بعد بھی آپ کا معمول تھا کہ دو رکعتیں پڑھتے تھے, مغرب کے بعد بھی آپ کا معمول تھا کہ دو رکعتیں پڑھتے تھے, اور عشاء کے بعد بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ گھر آ کر دو رکعتیں پڑھتے تھے. اس میں دونوں چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز بھی یہی چھ رکعتیں تھیں, چار رکعتیں آپ وہاں پڑھتے جو فرض نماز ہے, اور دو رکعتیں گھر میں آ کر. دوسری بات جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ گھر میں آ کر, یعنی آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ جو نفل ہے نماز سے پہلے, آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ آپ فجر کے بھی دو رکعتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جاتے تھے, اور یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ظہر مغرب اور عشاء کے بعد کی دو رکعتیں بھی آپ گھر میں آ کے پڑھتے تھے. جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ کا عام طریقہ یہی تھا, یعنی جمعہ کی نماز میں بھی پہلے تو کوئی نماز نہیں ہے, لیکن جمعہ کی نماز جب امام پڑھا دیتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں آ کے آپ دو رکعتیں پڑھتے تھے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لوگوں کو آپ نے جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے. بعض لوگوں نے جب پوچھا ہے تو ظاہر ہے کہ حضور لوگوں کی نماز کی طرف رغبت یا عبادات کی طرف ان کے اشتغال کو سامنے رکھ کر بہت سی باتیں فرمایا کرتے تھے. تو آپ کا تو عام طریقہ یہی تھا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تو دو رکعتیں نفل پڑھتے تھے, لیکن لوگوں کو آپ نے چار رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے. اسی طرح ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کی فضیلت بھی روایتوں میں بیان ہوئی, یعنی ظہر میں بھی آپ چاہیں تو دو رکعتیں بعد میں پڑھ لیں. حضور کا عام طریقہ یہی تھا, لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چار رکعتوں کو بھی آپ نے فضیلت کی چیز قرار دیا ہے. ظاہر نفل نماز ہے اور اس کی مختلف صورتیں جو بیان کر دی گئی ہیں. نماز سے پہلے اور بعد کی ان رکعتوں میں سے فجر کی دو, ظہر کی چھ اور مغرب اور عشاء کے بعد کی دو رکعتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان بارہ رکعتوں کا دن میں اہتمام کیا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یعنی یہ گویا بڑی فضیلت کی چیز ہے, اور یہ بحثیت مجموعی زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں جن کے بارے میں یہ فضیلت بیان ہوئی. یہ تو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں اور جن کو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ کہتے ہیں ان کا ذکر ہے. پھر ایک بار میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ اصل میں نفل نماز ہے. نماز کی دو ہی قسمیں ہیں, ایک تو وہ نماز ہے کہ جو فرض کی گئی ہے, وہ فجر کی دو رکعتیں ہیں, ظہر کی چار رکعتیں ہیں, عصر کی چار رکعتیں ہیں, مغرب کی تین رکعتیں ہیں, عشاء کی چار رکعتیں ہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنی لازمی ہے. ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو اس کے اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا مواخذہ ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. نفل نماز کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو جیسے حضور نے فرمایا کہ جنت میں گھر بنائیں گے, اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی, اللہ کی توفیق آپ کو حاصل ہوگی, اللہ کا کرم اس کی عنایت ہوگی. یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمائیں گے بلکہ اس کا بہت اجر عطا فرمائیں گے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا, پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ فرق ہے ان دونوں نمازوں میں. ان میں سے جو نفل, میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نفل حضور نے پڑھے ہیں ان کو ہمارے فقہا علماء سنت کہہ دیتے ہیں. جن نوافل کا آپ نے زیادہ اہتمام کیا انہیں سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں, اور جن نوافل کا آپ نے کم تر اہتمام کیا انہیں سنت غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ اصل میں نفل ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو یہ باعث اجر ہے. اگر کسی وقت چھوٹ گئے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں تو اس پر کوئی پوچھا نہیں جائے گا. اس کے بعد چاشت کے وقت بھی کچھ نوافل پڑھے گئے ہیں اور ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. چاشت کا وقت جب سورج اچھی طرح نکل آتا ہے تو اس کو چاشت کا یا اشراق کا وقت کہا جاتا ہے. چاشت کے وقت بھی آپ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے. نفل نماز آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, حالات ہوں, تو جس طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی گھر پہ آ جاتا ہے, اس کے بعد سورج نکل آتا ہے, تو اپنی زندگی کے معمولات شروع کرنے سے پہلے اگر وہ توفیق پائے تو دو رکعت نفل نماز پڑھ لے. ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صبح ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کے جوڑ بند پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ صلہ ہم کو دینا چاہیے. چنانچہ آدمی کرنا چاہے تو ہر تسبیح صدقہ ہے, ہر تکبیر صدقہ ہے, یعنی آپ نے سبحان اللہ کہا تو یہ بھی صدقہ ہے, آپ نے اللہ اکبر کہا تو یہ بھی صدقہ ہے, نیکی کی تلقین صدقہ ہے. آپ کو موقع مل گیا کہ آپ کوئی اچھی بات کسی دوسرے بھائی کو بتا دیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. برائی سے روکنا صدقہ ہے, یعنی کوئی بری چیز آپ نے دیکھی اس کے بارے میں آپ نے کسی بھائی کو تلقین کر دی, نصیحت کر دی, محبت سے توجہ دلا دی, یہ بھی صدقہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ ان سب چیزوں سے کفایت کر جاتی ہیں. یعنی اگر آدمی کو سارے دن میں ان میں سے کوئی کام بھی کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ یہ خیال کر کے کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے, چاشت کے وقت دو رکعتیں پڑھ لے تو یہ بھی کفایت کر جائیں گی. تو اس کی فضیلت گویا ثابت ہے. حضور نے خود یہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس کے اوپر بڑی بحث ہے. یعنی کیا آپ نے کبھی خود اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز پڑھی ہے, اس کی روایتوں میں بڑا تضاد ہے, لہٰذا اس کی بنیاد پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. جو بہت صراحت کے ساتھ لوگوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ نے کچھ رکعتیں اس وقت پڑھی, لیکن عام طور پر محققین کا رجحان یہ ہے کہ ان کو چاشت کی نماز قرار دینا موضوع نہیں ہے, وہ تو غالباً فتح مکہ کے لیے شکرانے کے نوافل تھے جو آپ نے اس موقع کے اوپر پڑھے. یعنی خود آپ سے ان رکعتوں کا پڑھنا یہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہوتا. تاہم ترغیب دی ہے, ان کی فضیلت بیان کیا وہ میں نے آپ سے عرض کر دی. گرہن کے موقع پر, سورج گرہن, چاند گرہن, اس موقع پر بھی حضور نے نفل پڑھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات سورج کو گرہن لگا تو اس موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی ہے. یعنی جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو حضور نکلے اور آپ نے سب لوگوں کے ساتھ مل کے دو رکعت نماز پڑھی. روایتوں میں ہے کہ اس نماز میں آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھا. عام طور پر دن کی نمازوں میں خاموش قرات کی جاتی ہے, لیکن جو اجتماعی نمازیں ہیں جیسے جمعے کی نماز ہے, جس طرح عیدین کی نماز ہے, ان میں پہلے سے یہ روایت ہے کہ ہم اس میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. تو جب آپ نے کسوف اور خسوف, عربی زبان میں گرہن کو کہتے ہیں, جب اس کی نماز پڑھائی تو اس موقع پر بھی آپ نے بلند آواز سے قرات کی. قیام میں بھی آپ بڑی دیر تک حمد و ثنا, تسبیح و تحلیل اور دعا و مناجات کرتے رہے, یعنی بڑی لمبی طویل نماز آپ نے پڑھائی. بلکہ گہن چھٹنے کے انتظار میں دونوں رکعتوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ رکوع اور قیام کیا, یعنی آپ نے رکوع بھی بار بار کیے. عام طور پر تو نماز میں ایک ہی رکوع کیا جاتا ہے, لیکن یہ جتنے بھی نماز کے اندر رکوع سجود ہیں, ظاہر ہے کہ نفل نمازوں میں یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس موقع پر آپ بار بار رکوع کرتے رہے اور بار بار قیام کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. اس کی تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیا ہوا ہے. یعنی لوگوں کے ہاں چونکہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ پہلے سے بھی کچھ روایتیں تھیں, حضور کے صاحبزادے کی وفات ہو گئی تھی, تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جیسے کہ جاہلیت میں عام طور پر اس طرح کے عقائد ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ بڑے ایک غیر معمولی شخصیت کے ہاں یہ حادثہ ہوا ہے, تو اس کے غم میں گرہن ہو گیا ہے. تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیز تو بہت سے توہمات کو پیدا کر دے گی, تو اس موقع پر آپ نے تقریر کی اور یہ کہا کہ سورج گرہن, چاند گرہن کسی کے مرنے اور جینے سے نہیں ہوتے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اسی طریقے سے نمودار ہوتی رہتی ہیں, لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس موقع پر بھی نماز پڑھے. ہمارے ہاں جو نماز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کے طلوع, سورج کے غروب, اس کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے, تو یہ بھی سورج اور چاند کے اوپر ایک خصوصی کیفیت طاری ہوتی ہے, گویا متنبع کرتی ہے پوری انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے چل رہا ہے, اور تم نہیں کہہ سکتے کہ کس موقع کے اوپر یہ روشنی دینے والے سیارے اور ستارے ایسے ہی گہنا جائیں گے. قرآن مجید میں چونکہ قیامت کی نشانیوں میں اس کا ذکر آتا ہے, تو اس وجہ سے قیامت کی یاد دہانی کو پیش نظر رکھ کے آپ نے اس موقع پر دو رکعت نماز پڑھائی, اور اس میں آپ اس کا انتظار کرتے رہے نماز کے دوران میں کہ یہ ختم ہو جائے تو میں نماز ختم کروں. تو اس میں ظاہر ہے کچھ وقت لگا ہے, تو آپ رکوع میں جاتے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے اور دیکھتے کہ ابھی بھی گہن ہے, تو پھر رکوع میں چلے جاتے یا قیام میں کچھ قرات کرنا شروع کر دیتے. تو اس وجہ سے اس میں قیام بھی کئی بار ہوا اور اس میں رکوع بھی زیادہ ہو گئے. پھر نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا, سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے نہیں گہناتے, بلکہ اللہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے بندوں کو متنبع کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں گویا توجہ دلانے کا باعث بنتی ہیں, جیسے زلزلے قیامت کی یاد دہانی کرتے ہیں, بالکل اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن بھی قیامت کی یاد دہانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں باقی رہنے دی ہیں دنیا میں, تاکہ لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا رہے کہ یہ جو دنیا کا نظام تمہیں ایسے ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو درہم برہم کر لے. تو حضور نے اس موقع پر فرمایا, لہٰذا اسے دیکھو, یعنی سورج یا چاند گرہن کو دیکھو, تو اللہ سے دعا کرو, اس کی بڑائی بیان کرو, نماز پڑھو اور اس کی راہ میں صدقہ کرو, یعنی نیکی اور خیر کا کام کرو. ہر ایسے موقع پر یہی کرنا چاہیے, یعنی جب یاد دہانی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ خدا کے حضور میں جانے کی یاد دہانی ہے, تو آدمی کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بارش کی دعا کے لیے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جس طرح نفل نمازوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, نفل نمازوں کے بارے میں یا نفل روزوں کے بارے میں, من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, تو اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, تو نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. تو بارش کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رکعت نماز پڑھانے کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے. اسے عام اصطلاح میں نماز استسقاء کہا جاتا ہے, ہمارے ہم بھی لوگ چونکہ اس سے واقف ہیں. استسقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی مانگنے کی نماز, بارش طلب کرنے کی نماز. روایتوں میں ہے کہ یہ نماز بھی جہری قرات کے ساتھ پڑھی گئی, یعنی حضور نے جب یہ نماز پڑھائی تو اس میں بھی آپ نے بلند آواز سے قرات کی, اور نماز سے پہلے آپ قبلے کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے رہے. یعنی اس موقع پر آپ نے نماز سے پہلے, عام طور پر نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے, لیکن آپ زیادہ دیر تک دعا کرتے رہے, پھر آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. اور اس موقع پر آپ نے بہت سی دعائیں کی, ظاہر ہے کہ وہ سب دعائیں تو محفوظ نہیں رہ سکیں, لوگ اس کو یاد رکھ کے منتقل نہیں کر سکے. پیغمبر کی دعائیں بھی اصل میں بڑی غیر معمولی نعمت ہوتی ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ اچھی دعا اچھے الفاظ میں اچھے آداب کے ساتھ یہ سیکھنا بھی گویا اللہ کے کرم اور اس کی عنایت میں سے ایک چیز ہے. یہ معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے زبور اصل میں دعائیں ہی کا مجموعہ ہے, تو دعا کرنا, دعا سکھانا, یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے دعا کی جائے. سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات, جب ان سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بتایا کہ وہ اس طریقے سے اپنی لغزش کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اس موقع کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا باعث ہو سکتی تھیں, لیکن وہ دعائیں زیادہ تر نقل نہیں ہوئیں. ان میں سے ایک دعا ہے جو حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ مسکنا غیثن مغیثن مرین مریا نافین غیر ذار عاجلن غیر عاجل. اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو ہماری فریاد رسی کرے, جس کا انجام اچھا ہو, جس سے ارزانی ہو جائے, جس سے نفع پہنچے نقصان نہ پہنچے, جلدی آنے والی ہو, دیر نہ کرے. یعنی حضور نے اس موقع پر جو دعا کی وہ یہ دعا تھی. حضور کا عام طریقہ یہی تھا کہ آپ بہت جامع اور مختصر دعائیں عام طور پہ کرتے تھے. چنانچہ آپ کی جو دعائیں آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں ان سب میں یہ چیز پوری طرح ملحوظ رکھی گئی ہے. اس کے بعد اب آخری نفل نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے, اور یہی نماز ہے کہ جو رمضان میں ہمارے ہاں تراویح کی نماز بن گئی ہے. یہ نماز چونکہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے, حضور پر یہ پانچ نمازوں کے ساتھ لازم کی گئی تھی, مسلمان بھی اپنے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس نماز کی بڑی برکات ہیں, اس لیے اس کا کچھ تفصیلی ذکر ہوگا. یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.